السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
فوج اور عدلیہ کی طرف سے سیاسی امور میں مبینہ مداخلت پر قانون سازوں کے تحفظات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی. سیاسی بے یقینی کی صورتحال پر قانون سازوں کے خدشات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا
سرکردہ فلم اداکاروں کمل حسن اور پرکاش راج نے دائیں بازو کی مبینہ دہشت گردی کو حدف تنقید بنایا اور اس کی مذمت کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے یہ خبر بھی ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے بتایا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک یوتھ لیڈر کو مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں نے قتل کر دیا ہے. 28 سالہ گوہر احمد بٹ کی لاش جمعرات کی شام جنوبی ضلع شوپیاں کے گاؤں کھلرا میں پڑی ملی ہے. اس کے علاوہ دوسری اہم خبروں میں شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ شام اور اس کے اتحادی ساتھیوں نے مشرقی شہر دیر الزور کو مکمل طور پر داعش کے قبضے سے چھڑا لیا ہے. امریکی فضائی فوج کا کہنا ہے کہ کوریائی جزیرے کے علاقے میں جنگی مشقوں کے سلسلے میں جمعرات کے روز گوام کے اڈے سے BIB بمبار طیاروں جبکہ جنوبی کوریا اور جاپان سے پرواز بھرنے والے لڑاکا جیٹ جہازوں نے جنگی مشقوں میں حصہ لیا. اسپین کے ایک جج کیتالونیا کے معزول لیڈر کارلس پوئیجیمان کی گرفتاری کے لیے بین الاقوامی وارنٹ جاری کرنے پر غور کر رہے ہیں. اور سڈنی میں پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مانس جزیرے میں مقیم پناہ گزینوں کو فوری طور پر آسٹریلیا منتقل کیا جائے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی سینٹ کے بعض اراکین نے سیاسی اور عدالتی معاملات میں فوج کی دلچسپی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
پارلیمان کے آنے والا یعنی سینٹ میں بعض اراکین کی طرف سے ملک کے سیاسی امور میں فوج اور عدلیہ کی مبینہ مداخلت سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. سینٹ میں ملک کے اداروں کے اختیارات اور ان کی حدود سے متعلق ہونے والی بحث کے دوران بعض سیاسی جماعتوں کے قانون سازوں نے ان تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے جمعے کو اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
آن فورسز آف پاکستان براہ راست بھی حکومت کرتی رہی ہیں دور عامیہ, لیکن جب عوام کی حکومتیں آتی ہیں عوام کی الیکٹڈ تو اس میں بھی وہ ان کا ایک انٹرفیئرنس رہتا ہے اور یہ دو پولز آف پاور ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ان کی جو اسپیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایسے ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارا جو ایک شعوری سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے عوام, اور عوام میں اتفاق رائے ہے جمہوریت پہ, عوام میں اتفاق رائے ہے دہشت گردی کے خلاف, عوام میں اتفاق رائے ہے کہ جو وسائل ہیں ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے.
انہوں نے کہا کہ ملک میں فوجی عدالتوں کا قیام اور حال ہی میں ایک مجوزہ بل میں فوج اور عدلیہ کو شامل نہ کرنے سے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ایسا بعض مقتدر حلقوں کی وجہ سے کیا گیا ہے. تاہم سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ جمہوری حکومتیں اگر آئین کے مطابق اپنے فرائض ادا نہیں کریں گی تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو بعض ادارے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
بعض کا ایسے تاثر بنتا ہے کہ ایسے مداخلت ہو رہی ہے ایک دوسرے کے معاملات میں, خاص طور پہ جو ہماری سیویلین سائٹ ہے اس کے سکوپ میں ملٹری کی طرف سے ایسے مداخلت کے یا اس میں ان کے سکوپ کے بارے میں جو وہ کام ان کا کرنے کا ہے وہ ملٹری کر رہی ہوتی ہے, یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک سیولائزڈ معاشرے میں یہی طریقہ ہے کہ اس کے فورم سے بیٹھ کے بات کر لی جائے, جیسے پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے, پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں ان کے اندر بیٹھ کے بات کر لی جائے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس سے بات کی جائے.
دوسری طرف جمعے کو سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے ایوان کے اجلاس کے دوران کہا کہ تمام اداروں کو آئین میں دی گئی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا. تاہم انہوں نے کہا کہ صرف بحث و مکالمے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا بلکہ پارلیمان کو تمام اداروں کی سمت متعین کرنا ہوگی. پاکستان میں حالیہ مہینوں میں ملک کے بعض سیاسی اور دیگر حلقوں کی طرف سے ملک کے جمہوری نظام سے متعلق بعض خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کا امکان ظاہر کیا گیا تھا جسے وزیراعظم شاید خاقان عباسی مسترد کر چکے ہیں. اگرچہ فوج کی طرف سے سینٹ کے اراکین کی طرف سے ظاہر کیے گئے تازہ تحفظات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو فوج سے کوئی خطرہ نہیں، اور ان کے بقول اگر کوئی خطرہ ہوا تو وہ جمہوریت کے تقاضے پورے نہ کرنے سے ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے اعلی حکام نے ایک تحریری بیان میں پاکستان میں پانی میں بڑھتی ہوئی آلودگی کا اعتراف کرتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کے بارے میں تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے سائنس اور ٹیکنالوجی دوستین خان نے قومی اسمبلی میں ایک تحریری جواب میں ایوان کو آگاہ کیا کہ ملک کے مختلف حصوں سے حاصل کیے گئے 69 سے 85% نمونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دستیاب پینے کا پانی آلودہ ہے۔ ایوان میں جمع کرائے گئے تحریری بیان میں عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف کی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا گیا کہ پاکستان میں صرف 36% آبادی پینے کا صاف پانی استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے ادارے نے ملک کے مختلف حصوں سے پانی کے نمونے حاصل کرنے کے منصوبوں کا آغاز 2002 میں کیا تھا۔
2002 سے ہم نے شروع کیا مختلف پروجیکٹ، ہاں جی، پہلے ہم نے 24 شہروں کو کیا، پھر ہم نے رورل ایریا کو کیا، دین پھر ہم نے پاکستان میں کچھ 10,000 واٹر سپلائی اسکیم کو کیا۔ تو ان ساروں کو کرنے کے بعد یہ جو فگر آپ نے بتائی ہے 69 سے 85% تک جو سیمپل ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے، اس میں جو میجر کنٹیمنیشن ہے کوئی 68% کے قریب جو ہے وہ ہے جو مائکرو بایولوجیکل کنٹیمنیشن ہے، اور 24% کے قریب جو کنٹیمنیشن ہے وہ آرسینک ہے مختلف جگہ پہ۔
ڈاکٹر اشرف نے بتایا کہ ان کے ادارے نے صوبائی حکام سے کہا ہے کہ جہاں بھی انہیں ضرورت ہو پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز ان کی معاونت کے لیے تیار ہے۔
ریسنٹ ہم نے رپورٹ آئی، اس میں بھی میں نے صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو ہم نے لکھا ہے کہ آپ کے جہاں بھی آپ کو ٹیکنیکل، کیونکہ ہم ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے، ہم ان کو اس کے ایشوز بتا سکتے ہیں اور اس کا سولوشن بتا سکتے ہیں، ان کے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ہماری نہ تو کیپیسٹی ہے، نہ استطاعت ہے، نہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی فنڈنگ اویلیبل ہوتی ہے، نہ ہمارا کوئی مینڈیٹ ہے۔ تو میں نے چیف سیکرٹریز کو ریسنٹ جو رپورٹ بھیجی ہے اس میں یہ بھی ریکویسٹ کی ہے ساتھ کہ جہاں بھی آپ کو ٹیکنیکل ایشوز ہو وہ ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، کہاں جہاں بھی آپ کی کیپیسٹی کا ایشو ہو وہاں پہ ہم آپ کے سٹاف کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں۔
رواں سال اگست میں عالمی ادارہ صحت کی ایک تحقیقی رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں پاکستان میں پینے کے پانی میں زہریلے مواد آرسینک کی موجودگی کا انکشاف کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی میں آرسینک مادے کی انتہائی زیادہ مقدار ہے جس سے لگ بھگ 6 کروڑ افراد کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں آلودہ پانی کی ایک بڑی وجہ ملک کے کئی علاقوں خصوصاً شہروں میں پینے کے صاف پانی اور سیوریج لائنوں کا ایک دوسرے کے بہت قریب قریب بچھایا جانا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قائد اعظم محمد علی جناح کی ضعیف بیٹی دینا وارڈیا نیو یارک میں 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ محمد علی جناح کے خاندانی حالات اور دینا وارڈیا کے بارے میں پاکستان کے ایک معروف مبصر ڈاکٹر مہدی حسن کے تاثرات پر مبنی ایک رپورٹ نفیسہ حد بھائی نے تیار کی ہے۔
پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی اکلوتی بیٹی دینا وارڈیا 98 سال کی عمر میں نیو یارک میں انتقال کر گئی ہیں۔ دینا نے ایک پارسی نیول وارڈیا سے شادی کی تھی جو ہندوستان کے ایک بڑے سرمایہ دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حالانکہ جناح نے دینا کی ماں ایک پارسی خاتون رتن بائی سے شادی کی تھی، لیکن جب دینا نے ایک پارسی سے شادی کرنے پر اصرار کیا تو جناح نے اپنی بیٹی سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ پروفیسر مہدی حسن کہتے ہیں،
یہ تضاد سمجھ میں نہیں آتا کہ خود انہوں نے پارسی خاتون سے شادی کی اور جب بیٹی نے پارسی سے شادی کی پارسی مرد سے تو انہوں نے اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، ویسے کہا یہ جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تضاد کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔
ہمیں علم ہے کہ جناح کا اپنا خاندان غیر مسلم رہا، جس خاتون سے انہوں نے شادی کی تھی وہ پارسی تھی، ان کی بیٹی نے جس سے شادی کی وہ پارسی اور کرسچین ماں باپ کے بیٹے تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جناح کی سوچ کس قسم کی تھی؟
دیکھیے، جناح کا جو خاندان تھا وہ اسماعیلی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، 1898 में उन्होंने बम्बई की अदालत में जाके एफिडेविट दाखिल किया था कि मेरा खानदान और मैं आज तक इस्माइली फिरके से ताल्लुक रखते थे और आज से मैं और फातिमा मेरी बहन हम अशरी फिरका जो है शिया फिरका वो मसलक इख्तियार कर रहे हैं। तो जहाँ तक इस्माइली फिरके का ताल्लुक है वो गैर मुस्लिम तो नहीं उसको कहा जाता, लेकिन उसके बारे में पाकिस्तान के जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं वो कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव ख्याल नहीं रखते उनके बारे में।
दीना जिना की बेटी जब पाकिस्तान आई 2004 में गालिबन आई तो वो जिना के मज़ार पर गईं और वहाँ जो मेहमानों की किताब थी उसमें लिखा कि काश जिना जिस तरह का सपना रखते थे पाकिस्तान के लिए वो सही साबित होता। इससे उनकी क्या मुराद थी?
इससे मुराद ये थी कि जिना का जो विजन था पाकिस्तान का वो उनकी 11 अगस्त की तकरीर में बहुत वाज़े तौर से मौजूद है और उसको तकरीबन हर हुकूमत ने वायलेट किया, खास तौर पे जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में तो बहुत ज्यादा वायलेशन हुई उसकी। वो जो विजन था जिना का कि रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर ऑफ फेथ फॉर एवरी इंडिविजुअल, उसको हमने वायलेट किया।
ये थे इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर मेहदी हसन। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हूद भाई।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है।
शाम के सरकारी मीडिया का कहना है कि शाम और उसके इत्तेहादी साथियों ने मशरकी शहर दीर अज़-ज़ूर को मुकम्मल तौर पर दाइश के कब्जे से छुड़ा लिया है। शाम के फौजी ज़राए ने शनाख्त जाहिर न करते हुए रॉयटर्स को बताया कि मुसल्ला फौजों ने इत्तेहादी फोर्सेस के तआवुन से दीर अज़-ज़ूर को दाइश के दहशतगर्द तंजीम के पंजों से मुकम्मल तौर पर आजाद करा लिया है। दीर अज़-ज़ूर शाम के तेल की पैदावार का मरकज और मशरकी शाम का सबसे बड़ा और अहम शहर है। शिमाली कोरिया के एक साबिक सिफारतकार गुज़श्ता बरस अपने खानदान के साथ जनूबी कोरिया चले गए थे और उनका कहना यह है कि अमरीका को शिमाली कोरिया के लीडर के खिलाफ नरमी का रवैया अपनाना चाहिए। तफसीली रिपोर्ट के साथ बहजत चिलानी।
शिमाली कोरिया छोड़कर जनूबी कोरिया चले जाने वाले एक आला साबिक ओहदेदार का कहना है कि किम जोंग उनकी मुतलकुल अनान हुकूमत मुमकिन है उससे कहीं कमजोर हो जितना कि लोग ख्याल करते हैं और वो अमरीका पर जोर दे रहे हैं कि वो किम के खिलाफ नरम रवैया अपनाए। तेई जोंग हो लंदन में शिमाली कोरिया के सिफारतखाने में साबिक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे जो गुज़श्ता बरस अपने खानदान के हमरा जनूबी कोरिया चले गए। थे ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर की कमेटी की एक समात के दौरान बुध के रोज कहा,
Frankly, Kim Jong-un is not fully aware of the strength and might of American military power. Because of this misunderstanding,
शिमाली कोरिया की सकूनत तर्क करके जनूबी कोरिया मुंतकिल होने वाले तेई जोंग हो कह रहे हैं कि साफ बात तो यह है कि किम जोंग उन अमरीका की फौजी कुवत और ताकत के बारे में मुकम्मल तौर पर वाकिफ ही नहीं और इसी गलत फहमी की बिना पर किम जोंग उन समझते हैं कि वो ताजीरात के बावजूद अपने मिजाइल प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करते हुए अमरीका को मजबूर कर सकते हैं कि वो शिमाली कोरिया की हैसियत को तस्लीम करे। बाज लोग नरम रवैये पर यकीन नहीं रखते और सिर्फ फौजी हल के इंतखाब की बात करते हैं, लेकिन इस पर दोबारा गौर करने की जरूरत है कि आया हमने तमाम गैर फौजी ऑप्शंस को आजमा लिया है जिसके बाद ही शिमाली कोरिया के लिए फौजी ऑप्शन का फैसला करना चाहिए। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किम जोंग उन उनके जौहरी हथियारों और खतरात से निमटने के लिए तमाम ऑप्शन जेरे गौर हैं। बैजे जिलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
अमरीकी फजाई फौज का कहना है कि कोरियाई जजीरे के इलाके में जंगी मशकों के सिलसिले में जुमेरात के रोज गुआम के अड्डे से BIB बमबार तैयारों जबकि जनूबी कोरिया और जापान से परवाज भरने वाले लड़ाका जेट जहाजों ने जंगी मशक में हिस्सा लिया। ये मिशन ऐसे में हुआ है जब एक रोज बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप जापान, जनूबी कोरिया, चीन, वियतनाम और फिलिपाइन के 12 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमरीकी फजाइया ने बताया है कि बमबार तैयारे किसी मौजूदा मशक की वजह से शामिल नहीं किए गए। ایک بیان میں فضائیہ نے بتایا ہے کہ یہ مشق بہت پہلے سے طے تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو آپ کے لیے جاری ہے۔ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس 29 سالہ ازبک تارک وطن کا تعلق ان کی تنظیم سے تھا، جس نے اس ہفتے کے شروع میں نیو یارک شہر میں ایک ٹرک کے ذریعے 8 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
دہشت گرد گروپ نے اپنے ہفتے وار اخبار النبا میں کہا کہ حملہور اس کا ایک فوجی تھا، لیکن اس نے اپنے دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ نیو یارک شہر میں سیپوف کی جانب سے بائسیکل کے ایک راستے پر ٹرک چڑھانے کے دوران ہونے والی افراتفری میں جو لوگ ہلاک ہوئے، ان کی یاد میں جمعرات کی شب ایک تعزیتی تقریب اور ایک مارچ ہوئی۔ شمع فروزہ کرنے کی اس تقریب کا آغاز مینہٹن کے مغرب میں واقع اس مقام سے ہوا جہاں اس شخص نے، جس پر حملہ کرنے کا الزام عائد ہے، حملہ شروع کیا تھا۔ نیو یارک شہر کے ایک طالب علم ہیری کیسن نے کہا،
I think it's important both, you know, for the families of the victims, you know, so that they can see we support them.
میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے اہم ہے کہ متاثرین کے خاندان یہ دیکھ سکیں کہ ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم انہیں فراموش نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد اس چیز کا اظہار کرنا بھی ہے کہ نیو یارک اس قسم کے واقعات کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ تھے نیو یارک کے ایک طالب علم، اور مارچ میں شریک کیلیفورنیا سے آئی ہوئی سارا سٹیفنز کا کہنا تھا، ہم مضبوط لوگ ہیں، در حقیقت ایک مشکل اور ایک المیہ پیش آیا تھا، اور ہم اس زخم کو مندمل کرنے اور متحد ہونے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں ہیں، ہمدردی، محبت اور طاقت کے اظہار کے لیے۔ لگ بھگ 100 سوگواروں نے اس علاقے سے ذرا ہی شمال میں بلاک 25 کی جانب واک کی، جہاں ٹرک ایک بس سے ٹکرایا تھا اور جہاں سے مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا تھا۔ وہ حملے کے بعد زخمی ہو گیا تھا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں عہدیدار کہتے ہیں کہ اس نے داعش کے ساتھ اپنی وابستگی کا بیان دیا اور ہسپتال کے کمرے میں داعش کا ایک جھنڈا رکھنے کی اجازت دینے کی درخواست کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اب جبکہ آئندہ اتوار کو نیو یارک شہر میں وہ میراتھن دوڑ ہو رہی ہے، جس میں شرکت اور دیکھنے کے لیے 50,000 سے زیادہ دوڑنے والے اور ہزاروں تماشائی اکٹھے ہو سکتے ہیں، نیو یارک کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر شہر بھر میں عہدیداروں کی تعداد میں اضافہ کر دے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے چین کا اپنا پہلا دورہ کر رہے ہیں، جو ان کے ایشیائی ملکوں کے دورے کی ایک نہایت اہم منزل ہوگی۔ توقع ہے کہ چین میں تجارت اور شمالی کوریا کا معاملہ ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا۔ چینی عہدیداروں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ اس دورے کے کچھ اہم نتائج نکل سکتے ہیں، تاہم چین میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار بیشتر ٹرمپ کے طریقہ کار پر ہوگا۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے بل آئٹ کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
اس سال کے شروع میں جب صدر ٹرمپ اور چینی رہنما یی جن پنگ نے فلوریڈا میں اپنی پہلی ملاقات کی تھی، تو اس کے بعد سے بہت تبدیلی آ چکی ہے اور بہت کچھ نہیں بھی بدلا۔ تجارت کا معاملہ اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اپنے دورے سے ٹھیک چند دن پہلے ٹرمپ نے چین کے ساتھ امریکہ کے تجارتی خسارے کو نہایت پریشان کن اور شرمندگی کا باعث قرار دیا۔ شمالی کوریا تعلقات کے ضمن میں نہایت تیزی سے بالکل سامنے آ گیا ہے۔ اپنے دورے میں صدر ٹرمپ بیجنگ پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پیانگ یانگ کا ذہن بدلنے کے لیے مزید کارروائی کرے۔ تاہم بیجنگ میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کتنا آگے جا سکتا ہے، اس کی حدود مقرر ہیں۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ بیجنگ اب تک شمالی کوریا کے خلاف سخت ترین تعزیرات کی پہلے ہی حمایت کرتا رہا ہے۔ رینمن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر شی جن ہونگ کا کہنا ہے
China called and to launch some, you know, although limited but still more substantial.
چین مسٹر ٹرمپ کو گو محدود طور پر لیکن اچھی خاصی تجارتی رعایتیں دینے کی پیشکش کر سکتا ہے جن سے چین کے اقتصادی اور مالیاتی شعبوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ماؤ زے تنگ کے بعد سے چین کے نہایت طاقتور لیڈر یی جن پنگ اس بات کے متمنی ہوں گے کہ وہ ایک اچھا ماحول پیدا کریں اور یہ دکھائیں کہ وہ ایک کامیاب عالمی رہنما ہیں۔
But also China and want to persuade Mr. Trump that do not to launch so much.
چین مسٹر ٹرمپ کو اس بات پر بھی آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی حملے کی بار بار کی دھمکیاں دینا بند کریں، جس سے کم جونگ ان کو اس بات کی شہ ملے گی کہ وہ ایٹمی اور میزائل سے متعلق سرگرمیوں میں مزید تیزی پیدا کرے۔ ادھر بیجنگ کی سڑکوں پر بعض لوگوں نے شمالی کوریا کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور چین اور علاقے کو اس سے جو خطرات ہیں ان کا ذکر کیا۔ اگر ہم کر سکیں تو ہمیں چاہیے کہ کم جون اونگ سے نمٹنے کے لیے پرم طریقے استعمال کریں، تاہم اگر وہ دنیا کو ناراض کرنے پر اصرار کرتے ہیں اور دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال چاہتے ہیں تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ انہیں تباہ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں۔ جن لوگوں سے وائس آف امریکہ نے بات کی ان میں سے چند ایک ہی شمالی کوریا کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونے کی فوری توقع رکھتے ہیں۔ تجارتی خسارے کے بارے میں ٹرمپ کے تبصرے کے جواب میں چین کا کہنا ہے کہ یہ بڑا فرق شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ بہت سے چینیوں کے لیے ٹرمپ کے تحت امریکہ کی امیگریشن پالیسیاں اور ویزوں کا معاملہ ایک بڑی تشویش کا سبب ہے۔ کچھ لوگوں کو امید ہے کہ شاید اس دورے کے لیے صورتحال بہتر ہو سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی شہ سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری۔
امریکی شہر نیو یارک میں دہشت گردی کے واقعے میں 8 افراد کی ہلاکت کی خبر یہاں کے اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کی گئی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی خبر میں لکھا کہ حکام کا کہنا ہے کہ مینہٹن کے علاقے میں راہگیروں اور سائیکل سواروں کو گاڑی سے ٹکر مارنے کے 29 سالہ ملزم سیف اللہ سائپوف نے اس حملے کی کئی ہفتے تک منصوبہ بندی کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق ازبکستان سے ہے اور وہ سن 2010 میں امریکہ آیا تھا، اور امریکہ آنے کے بعد وہ داعش اور اس کی پرتشدد پالیسیوں سے متاثر ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سائپوف کی جانب سے لکھے جانے والے ایسے پیغامات ملے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ داعش کا وفادار بن چکا تھا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس کا داعش سے کوئی براہ راست رابطہ تھا یا نہیں۔ نیو یارک کے ڈیپیوٹی پولیس کمشنر برائے انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی جان ملر نے بتایا کہ عربی زبان میں لکھے ہوئے پیغامات میں کہا گیا ہے کہ داعش ہمیشہ قائم رہے گی۔ داعش اپنے لوگوں سے کہتی ہے کہ انہیں حملے کرنے کے لیے گاڑیوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور ملر نے کہا کہ ملزم نے یہ حملہ داعش کے لیے ہی کیا ہے کیونکہ اس نے بالکل وہی طریقہ استعمال کیا ہے جو داعش اپنے پیروکاروں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بتاتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سائپوف نے کرائے کی گاڑی لے کر سائیکل کے ٹریک پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ گاڑی کی زد میں آئے۔ پولیس نے حملہ آور پر فائرنگ کر کے اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں سن 2011 میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے گھر پر چھاپے میں برآمد ہونے والی دستاویزات کے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی جانب سے اجرا کی خبر دیتے ہوئے اخبار یو ایس اے ٹوڈے نے لکھا ہے کہ جاری کی جانے والی چیزوں میں اسامہ بن لادن کی ذاتی ڈائری، گھر میں بنائی جانے والی موویز اور بن لادن کے بیٹے حمزہ کی شادی کی ویڈیو بھی شامل ہے۔ خبر کے مطابق جو 4,47,000 دستاویزات منظر عام پر لائی گئی ہیں ان میں سن 2011 میں 11 ستمبر 2001 کو کیے جانے والے حملوں کے 10 سال مکمل ہونے پر گروپ کی جانب سے کی جانے والی تیاریوں کے منصوبے، عرب ممالک میں آگاہی کے لیے جاری مہم کو ناکام بنانے اور مشرق وسطی میں جہاد کو پروان چڑھانے کے منصوبوں سمیت القاعدہ کے اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے حکمت عملی کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ سی آئی اے کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کے گھر سے ملنے والی دستاویزات سے 6 سال قبل القاعدہ کے طریقہ کار اور اس گروپ اور داعش کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ آج سے شروع ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ ایشیا کی خبر دیتے ہوئے سی این بی سی نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ اپنے دورے میں صدر جاپان، جنوبی کوریا، چین، ویتنام اور فلپائن جائیں گے۔ خبر کے مطابق ان ممالک کے دورے کے علاوہ صدر ٹرمپ ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن یا اے پیک کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے اسامہ بن لادن کے مکان سے ملنے والی 4.5 لاکھ سے زائد نئی دستاویزات، تصاویر اور ویڈیوز جاری کی ہیں۔ ان دستاویزات کا تجزیہ کرنے کے لیے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل اور پاکستانی دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد سے گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر روہیل کا کہنا تھا،
اسامہ بن لادن کی کتابیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا تعلیم دے رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، ان کی سوچ کیا تھی، ان کے القاعدہ جو عراق میں ہیں اس سے کیا اختلافات تھے، وہ امریکہ میں جو کمزوریاں ہیں یا ویسٹ میں جو کمزوریاں ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہاں پہ ولنربلٹی ہے۔ اور پھر ان کے پاس ایک ایسی کتاب بھی تھی جس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ امریکہ میں جو سیاستدان ہیں ان کو خریدنے کے لیے، ان کی فنڈ ریزنگ کے لیے وہ کیسے اس کیسے معلومات حاصل کی جائے۔ پھر اس میں ایک ایسی کتاب کی بھی معلومات انہوں نے دکھائی ہیں کہ جس میں مختلف قسم کے زہر ہیں جو سب سے زیادہ تباہ کن، جلدی مارنے والے، ہلاک کرنے والے زہر ہیں، ان کی معلومات وہ والی کتاب بھی ان کی اس سے نکلی۔ اسامہ بن لادن کی ایک ایسی بھی تقاریر پہلے ملنے میں آئی ہیں جب وہ جہادی نہیں تھے، اس میں وہ کہتے تھے کہ مغرب ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے جو دشمن ہیں وہ اور مسلمان ہیں۔
ان دستاویزات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود کیا دیکھتے ہیں القاعدہ کو بطور ایک تنظیم، اور اسامہ بن لادن کی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
تو ایک بگڑے ہوئے نواب، ایک بگڑے ہوئے شہزادے کے، اور جو جس کے پاس بہت طاقت ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ صحرا میں بھی اپنے لیے بہت مہنگے جوتے پہنتے تھے، اور جب بھی وہ اپنے آپ کو ایک شیخ کے طور پہ پریزنٹ کیا ہوا ہے، ننگی تصویریں، اوریاں تصویریں، کیسٹس وغیرہ، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ پھر وہ گانا شانا بھی، میوزک جو ہے وہ القاعدہ، باقی ان کے طالبان اور القاعدہ جو ان کا آپریشنل ویو ہے، یا جو کہتے ہیں کہ میوزک حرام ہے، اور طالبان کی حکومت کے دوران میوزک پہ پابندی تھی، اور القاعدہ جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ میوزک جو ہے وہ غیر اسلامی ہے ان کے بقول، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن خود اسامہ بن لادن جو ہے وہ میوزک دیکھتے تھے، اور کچھ حوریاں ان کے پاس ویڈیوز بھی تھیں۔ اسامہ کی پرائیویٹ لائف دیکھ لیں تو چند عورتوں کے ساتھ، جو اپنی بچیوں کی عمر کی عورتیں ہیں وہ ان کی بیویاں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جنونی اور ایک ایسا انسان جو جس کے ذہن میں صرف تخریب، اور جس کے ذہن میں صرف لوگوں کو لڑانا، اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنا جہاد کے لیے، اور پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے آنا، اور پاکستان کو انٹرنیشنل طور پہ پاریا بنانے میں، پاکستان کی جو بدنامی، پاکستان کے عوام کی قربانیوں جو پاکستان کے عوام نے دی ہیں، وہ باقی دنیا کے سامنے اس لیے نہیں آتی کہ وہاں اسامہ بن لادن تھے، اور وہاں اسامہ بن لادن کو پسند کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کو جو پاکستان کے جو بڑے بڑے تاریخ میں جو دشمن آئندہ لوگ دیکھنے کو دیکھیں گے، جب 100 سال بعد پاکستان کی تاریخ سٹڈی ہوگی، تو اس میں اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ بہت بری نظر سے دیکھا جائے گا۔
اگر دیکھا جائے تو مئی 2015 سے لے کر اب تک یہ چوتھا موقع ہے جب امریکی حکام نے ایبٹ آباد میں القاعدہ کے رہنما کے مکان سے ملنے والی دستاویزات جو ہیں وہ جاری کی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے عام لوگوں کو؟
اسامہ بن لادن کا ایک شخصیت تھی، پاکستان میں اس طرح اس کو پہچانا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑے مجاہد ہیں، اور وہ اب ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق تھی، اور وہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، اس کو یہ دھچکا ملے گا۔ اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ تاریخ میں جب اس کو دیکھا جائے گا، آج سے ایک صدی کے بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں کے بعد، تو اس کو ایک ایسے شخصیت کے طور پہ وہ سامنے آئے گا جس نے پاکستان کے نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کے جو وہ ہیں ساکھ کو اس نے نقصان پہنچایا۔ اور یہ جتنے بھی آپ ابھی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں اور یہ تباہی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہی اس کا آغاز کیا.
شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں سو شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی برطرفی کے بعد پاکستان کے سیاسی ماحول میں غیر یقینی صورتحال کے ساتھ مختلف قسم کی غیر مصدقہ خبریں گشت کرتی رہتی ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے موجودہ سیاسی ماحول کے بارے میں یہ رپورٹ مرتب کی ہے.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی طرف سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو رواں سال جولائی کے اواخر میں منصب سے ہٹائے جانے کے بعد اور پھر نواز شریف کی طرف سے بظاہر جارحانہ بیانات کے بعد ملک میں جمہوری نظام کے بارے میں کیا سرائیاں ہوتی آ رہی ہیں. نواز شریف تقریباً 3 ہفتوں تک لندن میں قیام کے بعد جمعرات کو پاکستان واپس پہنچے اور جمعے کو احتساب عدالت میں بھی پیش ہوئے. حکمران جماعت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم قانون کا احترام کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. تاہم ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اس بے یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہی پاکستان کے مفاد میں ہے. حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رحمان ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سیاسی تقسیم کے باعث حالات ٹھیک نہیں ہیں.
میں سمجھ اوور آل جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی ہے, بالکل متفق ہوں. اس لیے کہ جب سیاسی پولرائزیشن اس لیول پہ پہنچے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, اور جب حکومت بیٹھی ہوئی حکومت اداروں کے ساتھ کنفرنٹ کرے گی تو اس کے بھی رزلٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا اچھے نہیں ہوئے. پارلیمنٹ ہاؤس میں دی فلور آف دی ہاؤس کا ہے کہ یہ حکومت کنفرنٹ کرنا چھوڑ دے, اگر نہیں کرے گی تو جمہوریت کا جہاز مجھے پاش پاش ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے.
قومی وطن پارٹی کے رہنما آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں کہ بے یقینی کی صورتحال سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے.
بے یقینی کی صورت حال تو ہے, انسرٹنٹی ہے, اور جس کی وجہ سے ہر ایک یہ محسوس کر رہا ہے اور مایوس ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھ لیں, جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے ان کو ایک کلیئرٹی لانی چاہیے اپنے اس میں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ملک میں ایسے صورت حال ہو تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا, تو یہ صورتحال تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی زیب جعفر کہتی ہیں کہ ان کی جماعت کسی طرح کا دباؤ برداشت نہیں کرے گی.
دیکھیں جی, سازشیں کب نہیں ہوئی سیاست میں, ہمیشہ سے رہی ہیں, اور ہوا ہمیشہ سے پریشر بلڈ اپ رہا ہے, لیکن کبھی بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کسی قسم کا پریشر اپنے اوپر نہیں آنے دیا, اور ہم لوگوں نے ہر قسم کے جو ٹینیورز کو فیس کیا ہے, اور آج بھی الحمدللہ ہم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, نیب کے آگے بھی پیش ہوئے, وی ڈونٹ فیل اینی کائنڈ آف پریشر, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے ہمیں کسی چیز کے خدشات ہیں. یہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے گا.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم خدشات کے باوجود عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, جس سے ان کے بقول یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وفاق اور بلوچستان کی حکومتوں نے بلوچستان صوبے میں تقریباً 30,000 ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی سے چلانے کے ایک نئے منصوبے پر اتفاق کیا ہے. کوئٹہ سے یہ رپورٹ ہے ستار کاکڑ کی.
وفاقی اور بلوچستان کی حکومت نے صوبے کے 30,000 ٹیوب ویلوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس عمل کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے حکام کو ایک ماہ کے اندر فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. یہ فیصلہ وفاقی وزیر سردار اویس احمد خان لغاری کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا. اجلاس میں صوبے کے 30,000 ٹیوب ویلوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کے حوالے سے تمام مسائل کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان تمام ٹیوب ویلوں کو سولر انرجی پر بتدریج منتقل کرنے کے سلسلے میں بلوچستان کی حکومت اور کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کہ اس کو مشترکہ طور پر ایک ماہ کے اندر قابل عمل تجاویز تیار کریں گے۔ وفاقی وزارت پانی و بجلی کا کہنا ہے کہ حکومت ہر سال ان 30,000 ٹیوب ویلوں پر سبسڈی قیمت میں 23 ارب روپے ادا کرتی ہے۔ ان کو سولر انرجی پر منتقل کرنے سے جہاں ایک جانب قومی خزانے کا بوجھ کم ہو جائے گا، وہاں زمینداروں کو بجلی مناسب قیمت پر دستیاب ہونے کے ساتھ ان کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزارت کے حکام کے بقول یہ تمام ٹیوب ویل 900 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ ان کو سولر انرجی پر منتقل کرنے سے بجلی کی بچت، غیر قانونی کنیکشن کا خاتمہ اور چوری بند ہو جائے گی۔ بلوچستان زمیندار ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکریٹری حاجی عبد الرحمان واضعی نے وفاقی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ 10 سالہ خشک سالی سے متاثرہ زمینداروں کے لیے یہ ایک حوصلہ افزا فیصلہ ہے۔
خشک سالی کا ایک دوسرا لہر آ رہا ہے جو ابھی بھی شروع ہے اور یہ مزید یہ رہے گا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمینداروں کے بحالی کے لیے اس پیکیج کو زمیندار پہ بوجھ نہ دیا جائے، یہ اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ حکومت خود برداشت کرے۔
بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے بلوچستان دیگر صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ماہرین کے بقول صوبے میں اب سالانہ 176 ملی میٹر جبکہ کوئٹہ اور دیگر شمالی و مغربی اضلاع میں صرف 50 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ صوبے کے 33 میں سے 2 اضلاع کے زمیندار دریائے سندھ کا پانی زراعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، دیگر اضلاع کا انحصار بارانی پانی پر ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں 1990 سے لے کر سن 2000 تک جاری رہنے والی خشک سالی سے 45 لاکھ پلدار درخت، 5000 ٹیوب ویل اور 3500 سے زائد پانی کے چشمے اور کاریزات خشک ہو چکے ہیں، جبکہ خشک سالی کی اس نئی لہر کے نقصانات کا تخمینہ ابھی لگایا جائے گا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے بتایا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک یوتھ لیڈر کو مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں نے قتل کر دیا ہے۔ 28 سالہ گوہر احمد بٹ کی لاش جمعرات کی شام جنوبی ضلع شوپیاں کے ایک گاؤں کھلرا میں پڑی ملی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا قتل کسی تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر کیا گیا تھا۔ گوہر بٹ بی جے پی کے مقامی یوتھ ونگ کے صدر تھے۔ پولیس نے ایک ٹویٹ میں الزام لگایا ہے کہ بٹ کا قتل دہشت گردوں نے کیا ہے اور یہ کہ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اسی دوران دارالحکومت سری نگر کے مضافات میں واقع سامبورا پانپور کے علاقے میں جمعرات کی شام سے عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ بھارت میں دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے پرتشدد رجحانات کی مذمت کی گئی ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
پہلے تمل اور ہندی فلموں کے ایک بڑے اداکار کمل ہاسن نے اور اب کئی زبانوں کے ایک سرکردہ فلم اداکار پرکاش راج نے دائیں بازو کی مبینہ دہشت گردی کو حدف تنقید بنایا اور اس کی مذمت کی۔ کمل ہاسن نے جمعرات کے روز آنند وکاتن میگزین میں اپنے مستقل کالم میں لکھا کہ بھارت میں ہندو دہشت گردی اب ایک حقیقت بن گئی ہے۔ ان کے مطابق ماضی میں دائیں بازو کے ہندو گروپ تشدد میں ملوث نہیں ہوتے تھے بلکہ مخالف پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اور اپنے دلائل رکھتے تھے، لیکن اب یہ طریقہ کار فرسودہ ہو گیا ہے، اب انہوں نے طاقت کا استعمال شروع کر دیا ہے اور وہ تشدد کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دائیں بازو کے لوگ اب ہندو دہشت گردی سے متعلق گفتگو کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ اب ان کے کیمپوں میں بھی دہشت گردی پھیل گئی ہے۔ کمل ہاسن نے زور دے کر کہا کہ اب ہندوؤں کا اعتماد سچائی کی جیت پر سے اٹھتا جا رہا ہے، اس کے برعکس طاقت کے استعمال میں ان کا یقین بڑھنے لگا ہے۔ ادھر پرکاش راج نے جمعہ کے روز مرکزی حکومت اور بی جے پی اقتدار والی ریاستی حکومتوں پر درپردہ حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا مذہب، ثقافت اور اخلاقیات کے نام پر خوف و دہشت پیدا کرنا دہشت گردی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نوجوان جوڑوں کو اخلاقیات کے نام پر مغلظات سنانا، ان کے ساتھ دھکا مکی کرنا، گائے ذبح کرنے کے معمولی سے شبہ میں لوگوں کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دینا اور اختلاف رائے کو بزور طاقت کچل دینا دہشت زدہ کرنا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ خیال ہے کہ پرکاش راج نے گزشتہ ماہ ایک خاتون صحافی گوری لنکیش کے قتل پر دائیں بازو کے بعض حلقوں میں اظہار مسرت کیے جانے پر وزیراعظم نریندر مودی کی خاموشی پر سوال اٹھایا تھا۔ بی جے پی نے کمل ہاسن کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی کے قومی ترجمان جی ویجل نرسمہا راؤ نے کمل ہاسن کو کالعدم لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کے مساوی قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ کمل ہاسن نے پی چدمبرم اور حافظ سعید کی مانند بیان دیا ہے۔ ان کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کرایا گیا ہے جس پر ہفتے کے روز سماعت ہوگی. اس سے قبل پی چدمبرم اور سابق مرکزی وزیر سشیل کمار شنڈے بھی ہندو دہشت گردی کی بات کہہ چکے ہیں. مالیگاؤں، اجمیر، حیدرآباد، سمجھوتا ایکسپریس اور بعض دیگر مقامات پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں دائیں بازو سے وابستہ متعدد افراد گرفتار کیے گئے تھے، جن میں کرنل پروہت، سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر اور سوامی اسیمانند شامل ہیں. مرکز میں مودی حکومت کے قیام کے بعد ان تمام ملزموں کو ضمانت مل گئی ہے اور یہ جیل سے باہر ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پاکستان کے محکمہ ڈاک نے قومی ورلڈ کرکٹ ٹیم کی اعلی کارکردگی کے اعتراف میں ڈاک کے 3 یادگاری ٹکٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے. کرکٹ کے حکام اور شائقین نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ لاہور سے کنور ضیاء الرحمان.
انگلینڈ کے اوول گراؤنڈ میں گرین شرٹس کی تاریخی فتح پر محکمہ ڈاک کی جانب سے 3 یادگاری ٹکٹس کا اجرا کیا گیا ہے. یادگاری ٹکٹ کی تقریب رونمائی میں وفاقی وزیر برائے پوسٹل امیر زمان نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا ہے، جس پر محکمہ ڈاک کی جانب سے بڑی کامیابی پر یادگاری ٹکٹ کے اجرا پر خوشی ہے. اس موقع پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی نے کہا کہ گزشتہ 1 برس میں قومی ٹیم کی کامیابیاں یادگار ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ کھلاڑی، آفیشل اور مینجمنٹ سب بہت محنت کر رہے ہیں.
پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ رینکنگز میں نمبر 1 پہ بھی پہنچی، اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی، دوسری فارمیٹ شارٹ فارمیٹ میں اور تیسری فارمیٹ میں اب آپ نے دیکھا نمبر 1 رینکنگ پہ T20 پہ بھی آ گئی ہے. مجھے تو پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری امیدوں پر یہ اتریں گے اور پاکستان کو اور بھی بہت سی خوشیاں لائیں گے.
قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر یادگاری ٹکٹس جاری کیے جانے پر خوش دکھائی دیے، جبکہ کپتان سرفراز احمد نے ٹکٹ کے اجرا پر پاکستان پوسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 2019 میں قومی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر پاکستان پوسٹ کو ایک اور یادگاری ٹکٹ جاری کرنے کا موقع فراہم کرے گی.
جس طریقے سے ہماری ٹیم پرفارمنسز کر رہی ہے تو انشاءاللہ اگر یہ ٹیم چلتی رہی تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 2019 میں ایک اور اعزاز ٹکٹ آپ لوگ نکالیں گے ہماری ٹیم کے لیے.
وفاقی وزیر برائے پوسٹل امیر زمان نے چیئرمین پی سی بی اور قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو یادگاری ٹکٹوں کے فریم بھی پیش کیے. پاکستان نے رواں سال 8th چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی تھی. کنور رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
اسپین کے ایک جج کیتالونیا کے معذور لیڈر کارلس پوئیجیمان کی گرفتاری کے لیے بین الاقوامی وارنٹ جاری کرنے پر غور کر رہے ہیں. پوئیجیمان اپنی کابینہ کے 4 ارکان کے ہمراہ اس کے بعد برسلز پرواز کر گئے تھے جب اسپین کے حکام نے انہیں اور ان کی کابینہ کے 13 ارکان کو اسپین سے علیحدگی کی کوشش کرنے کے الزام میں برطرف کر دیا تھا. پوئیجیمان کے بیلجیم کے وکیل کے مطابق اگر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جاتے ہیں تو پوئیجیمان بغیر سیاسی پناہ کی کوشش کے ملک بدری کے خلاف لڑیں گے. پوئیجیمان کو جمعرات کے روز عدالت میں پیش ہونا تھا جہاں ان کے خلاف اسپین کی استغاثہ نے اسپین سے بغاوت، سرکشی اور خردبرد کے الزامات عائد کیے ہیں، مگر وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے. سڈنی میں پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مانس جزیرے میں مقیم پناہ گزینوں کو فوری طور پر آسٹریلیا منتقل کیا جائے جہاں ان کی حالت دیگر گوں ہے. پاپوا نیوگنی کے دور دراز جزیرے مائنس میں قائم یہ کیمپ، جو کشتیوں کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کا 2 مرکزوں میں سے ایک مرکز ہے، منگل کے روز اعلان کے مطابق بند کیا جا رہا ہے کیونکہ ملکی عدالت نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا تھا. امریکہ میں اپنے بچپن میں آنے والے افراد کو ڈریمرز کا نام دیا گیا ہے کیونکہ انہیں اس بات کا تحفظ حاصل تھا کہ انہیں ملک بدر نہیں کیا جائے گا، تاہم ان کی اس حیثیت کے بارے میں فیصلہ متوقع ہے جس کے بعد امریکی صدر کوئی اقدام اٹھائیں گے. اس صورتحال کے پیش نظر ان افراد میں بے یقینی پائی جاتی ہے. تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ کی سینٹ میں کچھ کلیدی ریپبلکن ارکان کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتفاق کرتے ہیں کہ ڈریمرز کہلانے والے نوجوان تارکین وطن کے بارے میں کسی طرح کی کارروائی کو بجٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. اس صورتحال کے تناظر میں ڈیموکریٹس کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے جن کے ووٹ بجٹ کی منظوری کے لیے درکار ہیں اور جو ڈریمرز کے بارے میں کارروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ درجنوں ڈریمرز امریکی کیپیٹل بلڈنگ میں موجود تھے تاکہ ڈاکہ کے تحت تحفظ حاصل کرنے والے افراد کو پارٹی خطوط سے بلند ہو کر کی جانے والی قانون سازی کے تحت تحفظ فراہم کرنے پر زور دیں۔ ڈاکہ وہ قانونی شق ہے جس کے تحت بچپن میں امریکہ آنے والے افراد کو ملک میں رہنے کا حق دیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے لیے کام کرنے کی اجازت ناموں کے حصول اور ڈاکہ کے تحت ملک بدری سے ممکنہ تحفظ کو خطرہ لاحق ہے۔ ماریا پریلی 5 سال کی عمر میں امریکہ آئی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اور میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں اور تقریباً 8 لاکھ ڈریمرز کا مستقبل انتہائی بے یقینی پن کا شکار ہے۔ ہمارے پس منظر کے بارے میں جانچ پڑتال کی جا چکی ہے، ہمارے فنگر پرنٹس لیے جا چکے ہیں اور ہم نے حکومت کو تمام مطلوبہ معلومات بھی فراہم کر دی ہیں اور ہم نے ملک بدری کے بارے میں بیانات بھی سنے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی خوف کا شکار ہے کہ اس کے ہمارے اور ہمارے خاندانوں کے لیے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ستمبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ ڈاکہ پروگرام کو ختم کر رہے ہیں جس کے تحت تقریباً 8 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو تحفظ دیا گیا تھا جو اپنے بچپن میں امریکہ آئے تھے اور اس لیے ان کو ملک بدر نہ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ صدر اس بارے میں اس وقت تک اپنی کارروائی کو مؤخر کیے ہوئے ہیں جب تک کانگریس ان ڈریمرز کہلانے والے افراد کے مسئلے کے لیے کوئی حل پیش نہیں کرتی اور یوں ان کی نقل مکانی حیثیت کا فیصلہ بھی مؤخر ہوا ہے۔ بیزی جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے حکومت سے ان لاکھوں بے وطن لوگوں کو شہریت کے بنیادی حقوق دینے کی اپیل کی ہے جو امتیازی سلوک، ملک بدری اور ایزا رسانی میں مبتلا ہیں۔ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر نے یہ اپیل بے وطنی کو روکنے، کم کرنے اور اس کے خاتمے سے متعلق اپنی 10 سالہ عالمی مہم کی 3ری سالگرہ کے موقع پر کی ہے۔ جنیوا سے ایلیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
روہنگیا دنیا کی سب سے بڑی بے وطن اقلیتی گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ کئی نسلوں سے میانمار میں رہ رہے ہیں، تاہم حکومت انہیں اپنے شہری کے طور پر تسلیم نہیں کرتی۔ انہیں معاشرے کے ایک معمولی حصے کی طرح رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور انہیں ان میں سے بیشتر بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے جو میانمار کے شہریوں کو حاصل ہیں۔ روہنگیا کے ہزاروں لوگ تشدد اور ایزا رسانی سے فرار اختیار کر کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش پناہ لے چکے ہیں۔ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 30 لاکھ افراد بے وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن میں سے 75% کا تعلق اقلیتی گروپ سے ہے۔ بے وطنی کے خاتمے سے متعلق ادارے کی مہم آئی بلونگ یہ حقیقت اجاگر کرتی ہے کہ ان افراد کا دنیا بھر میں کوئی وطن نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جسے یہ اپنا وطن کہہ سکیں۔ یو این ایچ سی آر کے بین الاقوامی تحفظ سے متعلق ڈویژن کی ڈائریکٹر کیرل بیچلر کہتی ہیں کہ بے وطن لوگوں کا شمار مادی اعتبار سے انتہائی محروم اور نا امید افراد میں ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ،
If you live in this world without a nationality, you are without an identity, you're without documentation,
اگر آپ اس دنیا میں کسی قومیت کے بغیر رہتے ہیں تو آپ کسی بھی شناخت سے آری ہیں۔ آپ کے پاس کوئی شناختی دستاویز نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسے حقوق یا مراد نہیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہیں، جنہیں ہم اور آپ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج یہاں اکٹھے ہونا، کوئی روزگار رکھنا، تعلیم یافتہ ہونا اور یہ جاننا بھی کہ ہمارے بچے کا تعلق کسی سرزمین سے ہے۔ یہ الفاظ تھے یو این ایچ سی آر کے بین الاقوامی تحفظ سے متعلق ڈویژن کے ڈائریکٹر کیرل بیچلر کے۔ بے وطنی میں کمی لانے کے لیے آئی بلونگ مہم 3 سال قبل شروع ہوئی تھی۔ ہزاروں بے وطن لوگوں کو تھائی لینڈ، وسط ایشیا، روس، کینیا، ویسٹ افریقہ جیسے مقامات میں شہریت دی جا چکی ہے، لیکن ابھی اس مقصد کے مکمل حصول کا سفر بہت طویل ہے۔ یو این ایچ سی آر تمام ملکوں پر زور دیتا ہے کہ وہ بے وطن اقلیتی گروپس کو مخصوص رہائشی تقاضوں کی تکمیل کے لیے شہریت کے حصول کو آسان بنائیں اور ان بچوں کو ان ملکوں کی شہریت دیں جہاں وہ جنم لیں، اور ثقافتی اور نسلی بنیادوں پر لوگوں کے خلاف امتیازی سلوک برتنے والے قوانین اور ضابطۂ کار ختم کریں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیوبا کے وزیر خارجہ امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ کیوبا میں امریکی سفارتکاروں پر کیے گئے سونک حملوں کے لیے جان بوجھ کر دروغ گوئی کر رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
کیوبا میں امریکی سفارتکاروں پر پورے اسرار نوعیت کے سونک حملے کیے گئے، جس کے بارے میں کئی روز سے مختلف خبریں سامنے آتی رہیں۔ اب کیوبا کے وزیر خارجہ نے امریکہ کو اس بارے میں جان بوجھ کر غلط بیانی کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب میں جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں سچائی بتائے یا پھر ثبوت پیش کرے۔ کیوبا کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی حملے نہیں کیے گئے، کسی طور سے کوئی کاروائی عمل میں لائی ہی نہیں گئی، ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اگر امریکہ کی حکومت اس کے برعکس سوچتی ہے تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں ثبوت پیش کرے۔ یہ بیان کیوبا کے عہدیداروں کی طرف سے امریکہ کے ان الزامات کے بارے میں کیا جانے والا تازہ ترین انکار ہے۔ امریکہ ان واقعات کا حوالہ دیتا آیا ہے جن میں ہوانا میں امریکی سفارت خانے میں کم سے کم 24 عہدیداروں کو صحت کے مسائل کا سامنا رہا، اور ان مسائل میں سر درد، سماعت کا مسئلہ اور چوٹیں شامل ہیں۔ امریکہ نے ان واقعات کے رد عمل میں ہوانا سفارت خانے میں اپنے عملے کی تعداد میں 60% کمی کر دی، اور واشنگٹن میں کیوبا کے سفارت خانے سے 17 سفارتکاروں کو بھی نکال دیا۔ امریکہ نے کیوبا جانے والے امریکی شہریوں کے لیے سفری انتباہ بھی جاری کیا، اور ہوانا میں کیوبن افراد کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ایران کے بارے میں انتظامیہ کی جامع حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا تو انہوں نے نہ صرف جوہری معاہدے کے بارے میں، جسے جے سی پی او اے کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی تشویش کو اجاگر کیا، بلکہ انہوں نے دہشت گردی اور مشرق وسطی میں ایران کی جانب سے عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اس کی اعانت کا توڑ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس اعانت کا دائرہ اس حکومت کے ابتدائی دنوں سے تعلق رکھتا ہے، جب اس کے ایجنٹوں نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس میں ایران کی جانب سے حزب اللہ کے قیام اور اس کی مالی اعانت بھی شامل ہے، جس کے کارندوں نے 1980 کے عشرے میں لبنان میں امریکی سفارت خانے پر دو مرتبہ حملہ کیا، اور عراق اور افغانستان میں ان گروپوں کی پشت پناہی بھی شامل ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد میں امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی آمرانہ جارحیت تاحال جاری ہے۔ The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism and provides assistance to Al-Qaeda, the Taliban, Hezbollah, Hamas and other terrorists۔ یہ حکومت دنیا میں بدستور دہشت گردی کی سرپرستی کرنے میں پیش پیش ہے، اور القاعدہ، طالبان، حزب اللہ، حماس اور دوسرے دہشت گرد نیٹورکس کو اعانت مہیا کرتی ہے۔ وہ میزائلوں کی تیاری کرتی ہے، ان کی تعیناتی کرتی ہے اور انہیں پھیلاتی ہے، جن سے امریکی فوجوں اور ہمارے اتحادیوں کو خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ وہ خلیج عرب اور بحیرہ احمر میں امریکی جہازوں کو ہراساں کرتی ہے اور آزاد جہاز رانی کو خطرے سے دوچار کرتی ہے۔ وہ غلط الزامات پر امریکیوں کو پابند سلاسل کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کا مخاصمانہ رویہ نہ صرف امریکہ کے لیے ہے، بلکہ وہ ایران کے اندر خود اپنے شہریوں اور دوسروں کو پرتشدد طریقے سے دباتا ہے، اور عراق میں فرقہ وارانہ تشدد اور یمن اور شام میں وحشیانہ خانہ جنگی کو اس نے ہوا دی ہے۔ اس کی مدد کی وجہ سے اسد حکومت کو جلا ملی ہے، جو ایک ایسی حکومت ہے جو بچوں سمیت بے سہارا شہریوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے اتحادیوں سے صلاح مشورے کے بعد نئی حکمت عملی کے تحت ایران کی وسیع تباہ کن کارروائیوں سے اچھی طرح نمٹا جا سکے گا۔ اس میں شراکت داروں کے ساتھ کام کرنا شامل ہے، تاکہ دہشت گرد گماشتوں کے لیے اس حکومت کی اعانت کا توڑ کیا جا سکے، اس حکومت کے خلاف اضافی تعزیرات عائد کی جا سکیں، تاکہ دہشت گردی کے لیے اس کی مالی امداد کو روکا جا سکے۔ ایران کی جانب سے میزائلوں کے پھیلاؤ اور ان کارروائیوں پر توجہ دی جا سکے جن سے عالمی تجارت اور جہاز رانی کی آزادی کو خطرہ درپیش ہوتا ہے، اور حتمی بات یہ ہے کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے لیے اس حکومت کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے۔ اس حکمت عملی پر عمل درآمد میں دہشت گردی کی حمایت پر پاسداران انقلاب کے خلاف امریکہ کی جانب سے تعزیرات عائد کرنا شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کے شراکت کاروں پر زور دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ایران کے جاری خطرناک رویے پر قدغن لگانے کے لیے زبردست اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ایرانی آمریت کے خلاف یہ نئے اقدامات حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنے عوام کی قیمت پر دہشت گردی کے لیے اپنی وابستگی کا اثر نو جائزہ لے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
عبداللہ کیہر کو پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل سفر نامہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کے 8 سفر نامے ڈیجیٹل اور کتابی صورت میں سامنے آ چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سفر کے آغاز کے بارے میں بتایا۔
میری جو پہلی کتاب تھی وہ ایک پبلشر کو میں نے دی ہوئی تھی، جو چھاپ کے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کتاب کو ایز اے پریزنٹیشن میں نے بنایا پروجیکٹر پہ۔ جب وہ بک کمپلیٹ ہو گئی، وہ پاکستان کی ناردرن ایریاز کے بارے میں تھی، اس کا نام رکھا میں نے دریا دریا وادی وادی، اور وہ میں لے کے چلا گیا اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے، تخار عارف صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے اس وقت۔ میں نے لے جا کے ان کو وہ بک دکھائی، وہ ایک آٹو رن سی ڈی تھی، میں نے ان کو سی ڈی دی، انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی اور ایک دم سے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ آٹومیٹ نمودار ہو گیا اور ماؤس کلک پہ وہ بک کے پیج پلٹنے لگے۔ تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ اردو کی پہلی ڈیجیٹل بک بنا دی ہے۔ کہ لگے یہ کام اردو میں پہلی دفعہ آپ نے کیا ہے اور میں ابھی سب کو فون کرتا ہوں۔ انہوں نے پاکستان، ہندوستان، انگلینڈ، ریڈیو اور ٹی وی چینلز پہ اور اخبار والوں کو اور ادبی تنظیموں سب کو فون کیا کہ جی ایک صاحب ہیں، انہوں نے اردو کی پہلی ڈیجیٹل بک بنائی ہے اور اس کی ہم لانچنگ کر رہے ہیں یہاں پہ اور آپ سب کو آنا ہے۔
عبیداللہ کیہر ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، نثر نگار، ڈاکیومینٹری میکر، کالمسٹ، صحافی اور مکینیکل انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاح بھی ہیں، اور ان کے اس شوق نے انہیں پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل سفر نامہ نگار بنا دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ملکوں کی نہ صرف خود سیر کی ہے بلکہ اپنے ڈیجیٹل سفر ناموں کی وجہ سے اپنے قارئین کو بھی اپنا ہم سفر بنایا ہے۔
پھر وہ جو ادبی سرکل تھے، دوست تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ ہم عادی نہیں ہیں اس طرح کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چیزیں پڑھنے کے، تو کاغذ پہ بھی ضرور لے کر آئے۔
اچھا،
تو وہ میں کتابیں، میری 7 کتابیں ہیں، وہ میری کاغذ پہ ایک ایک کر کے آئیں، ایک ساتھ نہیں آئیں، تو ان کی بھی بہت پذیرائی ہوئی ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو میری آخری کتاب ہے یار من ترکی، ترکی کے اوپر کتاب ہے، 4 دفعہ گیا ہوں میں ترکی، تو وہ استنبول یونیورسٹی نے مجھے وہاں بلایا، استنبول، اور وہاں انہوں نے اس کی لانچنگ سیریمنی، تو وہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں بک فارم میں بھی، تو وہ بڑے اسپیشل طریقے سے آئی ہیں، وہ بھی ایسے نہیں کہ چھاپ کے مارکیٹ میں ڈال دیں، بلکہ وہ کتابیں آئی ہیں بہت اہتمام سے اور اس کی بھی اچھی ریڈرشپ ہے۔
عبیداللہ صاحب، آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی لوگوں کا کتابیں پڑھنے کا شوق برقرار ہے یا کم ہو گیا ہے؟
مجھے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم نے کتابیں پڑھنا شروع پڑھتے تھے ہم، اس وقت بہت سارے 8 بچوں کے رسالے تو ہمارے گھر میں آتے تھے، اب شاید 2 نکلتے ہیں یا 3 پاکستان میں۔
اچھا،
تو وہ آتے تھے اور ہم نے اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ دوسری مشغولیات میں چلے گئے اور کتاب پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا کو ڈائریکٹ ہم فیس بک ہی کہیں، فیس بک نے چونکہ اردو انیبل ہے اس کے اندر، اردو میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اردو پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ لوگ جو پہلے السلام علیکم لکھنے میں بھی گھبراتے تھے، اب وہ لمبے لمبے جملے خود بھی لکھتے ہیں، دوسروں کے لمبے لمبے جملے، لمبی لمبی بحثیں، پولیٹیکل مسائل، سوشل مسائل وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ دلچسپی سے اس کا ہے تعلق، اگر وہ چھوٹی تحریر ہے اور دلچسپ نہیں ہے تو اس کو کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن وہ طویل تحریر بھی ہے اور وہ دلچسپ ہے اور پہلی لائن پڑھنے کے بعد آخری تک جانے پہ مجبور کر رہی ہے آپ کو، تو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ ای میل ہو یا چاہے وہ ویب سائٹ ہو، وہ پڑھ رہے ہیں لوگ، لوگ رسپانس دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ریگارڈ ایک رائٹر کو ملنا چاہیے وہ پوری پوری طریقے سے مل رہا ہے۔ یہ سلسلہ مزید تیزی سے آگے بڑھتا ہوا مجھے نظر آتا ہے۔
جی عبیداللہ صاحب، 8 سفر نامے تو آپ کے ڈیجیٹل پہ آ چکے ہیں، 7 کتابی صورت میں آ چکے ہیں، تو اور کتنے سفر نامے ہیں جو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہیں اور کتابی یا ڈیجیٹل صورت میں سامنے نہیں آئے؟
جی 2 اور کتابوں پہ کام کر رہا ہوں میں، ایک تو یہ جو ترکی کی جو میری کتاب ہے، یہ میں 3 دفعہ پہلے گیا تھا، 3 دفعہ سفر کرنے کے بعد پھر میں نے یہ کتاب، اچھی موٹی کتاب ہے یار من ترکی، میں نے لکھی، جب اس کی لانچنگ انہوں نے استنبول یونیورسٹی میں کی تو میں دوبارہ 2015 میں دو سال پہلے میں پھر گیا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر واسکو والوویچ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ہم دوسرے نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔